الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع اللہ تعالی کا ہم مسلمانوں پر خاص کر اور باقی مخلوق پر عام طور پر بے شمار احسانات، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کے ان احسانات کو ہم گننے لگے تو گن نہ سکیں گے. اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا، بلکہ کافروں کو مسلمانوں سے زیادہ دیتا، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا، اے عمر، ان کے سونے چاندی کے برتن دیکھ کر، سونے چاندی کے محل دیکھ کر، ان کی عیش و عشرت کی اشیاء دیکھ کر، اے عمر، تیری آنکھوں میں اس لیے آنسو آ گئے کہ کائنات کے سب سے افضل اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک بستر بھی بچھا ہوا نہیں ہے اور وہ چٹائی کے بوریے پر آرام کر رہا ہے جس سے اس کی کمر پر نشانات پڑ گئے ہیں. اے عمر، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. اللہ ان کا حساب دنیا میں ہی چکا دیتا ہے کہ جتنی محنت تم دنیا کے لیے کرو گے ہم دنیا میں تم کو دے دیں گے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جس پر انسان، ایک مسلمان جتنا بھی خوش ہو سکتا ہے، وہ نعمت یہ توحید کی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں ادا کی. ہم اس نعمت پر جتنے بھی خوش ہوں، جتنے بھی خوشیاں منائیں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کم ہے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کی بہت سی باتوں کو قرآن میں نقل کر کے فرمایا، جو وہ اس نعمت کا اقرار کر رہے ہیں، اس احسان کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج ہم بھی کسی پتھر کے آگے جھکے ہوتے، آج بھی ہم کسی پیر کے ٹخنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے، آج بھی ہم کسی سبز چادر چڑھے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے، اور ہم کو علم نہ ہوتا کہ اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے انسان دفن ہے، اللہ کا نبی دفن ہے، اللہ کا ولی دفن ہے، یا کوئی جانور دفن ہے، یا شیطان کا چیلا دفن ہے. ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا ہم مٹی کے ڈھیر پر ہاتھ بلند کیے ہوئے اس سے مانگ رہے ہوتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری اس پیشانی کو اس نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ یہ جب جھکتی ہے اس رحمان کے آگے جھکتی ہے, رحمان کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اس کے سامنے اٹھتے ہیں کہ جو کائنات کا بنانے والا, زمین اور آسمان کا خالق مالک رازق ہے. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں تمنا امید ابھرتی ہے, ہم امید لگاتے ہیں اس پر لگاتے ہیں, توکل کرتے ہیں اس پر کرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں اس سے کھاتے ہیں. اس احسان پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس سورت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ نے پانچ قسمیں کھائیں. وطور, طور کی قسم ہے, وکتاب مستور, لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے, فی رق منشور, کھلے ہوئے اوراق کی قسم ہے, والبیت المعمور, اور بیت معمور کی قسم ہے, والسقف المرفوع, اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم ہے, والبحر المسجور, اور معجزن سمندر کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ما له من دافع, اور اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں کائنات میں. چھ چیزوں کی قسمیں کھا کر رب نے اعلان کیا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور تیرے رب کے عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان ڈگمگائے گا, وتسیر الجبال سیرا, پہاڑ چلیں گے, فویل یومئذ للمکذبین, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے تھے, تکذیب کرتے تھے, اللہ اور اس کے نبی کی بات نہ مانتے تھے. الذین ہم فی خوض یلعبون, جو دین کو کھیل تماشا سمجھ کر اٹکل پچو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کر لیا جائے یہ ہوتا ہے, پرندے اڑا دیے جائیں ایسے ہوتا ہے, بلی راستہ کاٹ جائے ایسے ہو جاتا ہے, یہاں جا کر اقتدار مل جاتا ہے, یہاں جا کر اقتدار چھین لیا جاتا ہے, اپنے ہی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں, اس دنیا میں مگر ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن دھکے مار مار کر ان کو جہنم کے قریب لایا جائے گا. ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ جہنم, یہ ہے وہ آگ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے, جھٹلا دیا کرتے تھے. افسحر ہاذا ام انتم لا تبصرون, کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جس پر تمہارا ایمان نہیں تھا. افسحر ہاذا, کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون, یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس لوہا, داخل ہو جاؤ اس میں, فاصبروا او لا تصبروا, تم صبر کرو یا صبر نہ کرو, سواء علیکم, تم پر برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, جو کچھ دنیا میں تم کرتوت کیا کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس لوہا, داخل ہو جاؤ اس میں, فاصبروا او لا تصبروا, تم صبر کرو یا نہ کرو, تم چیخو چلاؤ یا نہ چلاؤ, تم رو دھو یا نہ رو دھو، سلام علیکم، تمہارا رونا یا چپ رہنا، برداشت کرنا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم کالے کرتوت کیا کرتے تھے آج اس کا بدلہ تم کو دیا جائے. پھر دوسرے گروہ کی حالت اللہ تعالی نے بیان کی، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، خوش ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ کر دے گا. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، کھاؤ پیو اس وجہ سے کہ دنیا میں تم مجھے راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا کرتے تھے اللہ نے اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے فضل کے ساتھ تم کو ان جنتوں میں ٹھہرا دیا مہمان بنا کر. متقین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، قطار اندر قطار لگے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے نکاح حور کے ساتھ کروائیں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء. والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی اولاد ایمان لا کر ان کے پیچھے چلتی رہی، عمل میں کچھ سست رہی، والدین اونچے مقام پر پہنچ گئے. اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کہ والدین کو ہم اولاد سے ملانے کے لیے ان کے درجے میں کمی کر کے واپس لے آئیں گے. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کا مقام اور مرتبہ بڑھا کر ان کے والدین کے برابر جا بٹھائیں گے، وہاں ٹھہرائیں گے جہاں ان کے والدین اپنے عملوں کی وجہ سے پہنچ گئے ہیں، تاکہ یہ اپنے اولاد کے ساتھ جنت میں رہے اور ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو. وما علتناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے رہن رکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدلہ پائے گا. اچھے عمل کیے تو اچھا، اگر برے عمل کیے تو برا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ وَمِمَّا يَشْتَهُونَ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم میووں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ ان کو پھل عطا کریں گے، میوے عطا کریں گے. وَلَحْمٍ، اور ہم ان کو گوشت عطا کریں گے. مما یشتہون، جو چیز یہ چاہیں گے ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یہ ایک دوسرے سے جھپٹ جھپٹ کر کھا رہے ہوں گے، مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، قطار اندر قطار مسندیں بچھی ہوئی، ان پر گاؤں پکیے لگا کر ٹیک لگائے ہوئے، ہر قسم کی نعمت، پھلوں کی، گوشت کی، میووں کی، ہر قسم کی نعمت ان کے سامنے ہوگی، لیکن آپس میں دوستوں کا مذاق اس طرح ہو رہا ہوگا کہ ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، چھین رہے ہوں گے، اور ان کو وہ شراب کے پیالے پلائے جائیں گے. لا لغو فیہا ولا تحسین، کہ جو پینے کے بعد بہودہ بکواس بکیں گے بھی نہیں، اور اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے لیے غلام ہوں گے، بچے ہوں گے، غلمان ہوں گے، جو یہ اشیاء لے کر ان پر پھریں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے خوبصورت لڑکے جیسے چھپے ہوئے موتی، جس پر کوئی گرد و غبار نہیں، ایسے موتی چھپے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان
وجہ سے قرآن کی یہ سورت میں نے تلاوت کی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے سے پوچھیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے اور سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, ہم اس سے پہلے ہی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرتے. یہ نعمتیں ہمیں مل گئیں لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, جب ہم دنیا میں اپنے اہل و عیال میں رہا کرتے تھے ہم اللہ سے بڑا ڈرا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کسی گناہ کے بدلے میں ہمیں جہنم میں نہ پھینک دے. پھر کہنے لگے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اللہ تعالیٰ نے جھلسا دینے والے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دیا. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, وہ جھلسا دینے والا عذاب جہنم کی وہ لپٹیں, کھولتا ہوا وہ پانی, وہ پیپ اور کچلہو جو ہمارے سامنے جہنمی پی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جھلسا دینے والے عذاب سے محفوظ کر دیا. انا کنا من قبل ندعو, ہم اس سے پہلے بھی اپنے رب کو پکارا کرتے تھے, اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا کرتے تھے. انہو ہو البر الرحیم, وہی مہربان ہے, وہی مہربانی کرنے والا ہے, کائنات میں اس جیسا مہربان کوئی نہیں. یہ ہے وہ مہربانی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورت میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فيهم رسولا, کہ جب ان میں رسول بھیجا. من انفسهم, ان کی اپنی نسل سے. يتلو عليهم آياته, جو قرآن کی آیات ان پر پڑھتا تھا. ويزكيهم, اور ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو قرآن سکھاتا تھا, سنت سکھاتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. ہم بھی چند سال بیشتر کھلی گمراہی میں تھے, قبروں کو پوجنے والے, قبروں پر طواف کرنے والے, قبروں والوں سے مانگنے والے, قبر والوں کے نام کی ہنسلی پہننے والے, اپنے ہاتھ میں کڑے پہننے والے, اپنے پاؤں میں زنجیریں پہننے والے, کہ ہمارے والدین کی اولاد بچتی نہ تھی, اس وجہ سے فلا پیر کے نام کی اس کو ہنسلی پہناؤ, اس کو کڑا پہنا دو, اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو. ہر سال یہ پیر کی قبر پر جا کر نذرانہ چڑھائے گا اور پانچ سال مسلسل نذرانہ دینا پڑے گا. امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے بھرنے پڑیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں, اس کی اطاعت کریں, اس کے نبی کے کہنے پر چلیں. یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور تصویر بھی بیان کرتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, ایک اور گروہ کا نقشہ بیان کرتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی یہ تجھ پر احسان کرتے ہیں. ان اسلموا, کہ یہ مسلمان بن گئے. بجائے اس کا کہ سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کے نبی کی مہربانی کی وجہ سے, اس کی وساطت کی وجہ سے, جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا, نبی کا ایک پڑوسی ایک یہودی اس کا بیٹا سخت بیمار ہوا مرنے کے قریب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اس یہودی نوجوان کی عیادت کے لیے پہنچے کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں, آخری وقت اس کا آن پہنچا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے سرحانے بیٹھ گئے اور اس سے کہنے لگے, اے نوجوان کہہ زبان سے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ نوجوان نبی کی بات دہرانے کی بجائے اپنے باپ کی طرف, اس یہودی کی طرف جو نبی کو جانتے ہوئے پھر بھی مانتے نہیں, اس کی طرف دیکھتا. آپ پھر فرماتے ہیں, نوجوان کہہ دے لا الہ الا اللہ, گواہی دے دے اس بات کی لا الہ الا اللہ. نوجوان بجائے اس کے کہ اس کلمے کو ادا کرے اپنے باپ کی طرف پھر دیکھتا. غالباً تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوان گواہی دے دے اس بات کی اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. باپ کہنے لگا, اتے ابو القاسم, اے میرے بیٹے ابو القاسم جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات مان لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجازت ملنے کے بعد کہنے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے آخری نبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے سے اٹھ کھڑے ہوئے, دروازہ کھولا, باہر نکلے. نبی کے باہر نکلتے ہی تھوڑی سی دیر کے بعد ان کی عورتوں نے اس پر رونا شروع کر دیا جو اعلان تھا اس بات کا کہ یہ نوجوان مر چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آوازیں سن کر کہا, اللہ کا شکر ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی وساطت کی وجہ سے, نبی کی وجہ سے ہمیں توحید و سنت جیسی نعمت عطا کی ہے. ہم اس پر جتنا شکر اللہ کا کریں اور جتنا درود اپنے نبی پر پڑھیں وہ بہت ہی کم ہے, ان احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. دوسروں کی تصویر بتلائی, یمنون علیک ان اسلمو, اے نبی یہ تجھ پر احسان کرتے ہیں, ان اسلمو کہ یہ مسلمان بن گئے. قل لا تمنو علی اسلامکم, اے نبی ان کو کہہ دو اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ کرو, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم, بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو ہدایت کے راستے پر چلا دیا. کیا فرمایا, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے, ان ہداکم للایمان, کہ اللہ تعالی نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. ورنہ نبی کا چچا ہے اور سرحانے بیٹھا ہوا ہے نبی, نبی کا وہ چچا ہے کہ جس نے اس کی پرورش کی, نبی کا وہ چچا ہے جس نے اس کو تجارت کے گر سکھائے, نبی کا وہ چچا ہے کہ جس کو اس سے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار تھا. یہ نبی کا وہ چچا ہے جو اس کے ساتھ کئی سال تک اس گھاٹی میں قید رہا کہ جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تھی, لوگ درختوں کے پتے توڑ کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے. یہ نبی کا وہ چچا ہے جو نبی کا بستر بدل دیا کرتا تھا, سونے کے بعد نبی کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر لٹاتا تھا اور نبی کی جگہ پر اپنے بیٹے کو لٹاتا تھا کہ اگر دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا مارا جائے لیکن میرا بھتیجا بچ جائے. یہ نبی کا وہ چچا تھا جو کہا کرتا تھا بھتیجے جاؤ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, میں دیکھتا ہوں کون تجھ کو چھیڑتا ہے. یہ نبی کا وہ چچا تھا کہ جس کے مرنے پر آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ میرا چچا ابو طالب مر گیا. یہ نبی کا وہ چچا تھا کہ مکے کی وادی میں اس کے سہارے کے علاوہ کوئی آپ کا سردار سہارا بننے کے لیے تیار نہ تھا. یہ نبی کا وہ چچا تھا, پوری وادی ایک طرف اور نبی کا یہ چچا دوسری طرف مقابلے کے لیے کھڑا ہے, اپنے بھتیجے کو چھوڑتا نہیں ہے, بے سہارا نہیں کرتا. یہ بھتیجا اپنے چچے کے سرہانے بیٹھ کر کہہ رہا ہے یا اے چچا مر تو رہا ہے تو, اب تو نے اس دنیا میں باقی تو نہیں رہنا, آخری سانسیں تیری چل رہی ہیں, یا ابن قل لا الہ الا اللہ, توفیق نہیں ملی, لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کتنے لوگ سائنسدان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایم اے کی ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن قبروں پر چھکے ہوئے ہیں. دین کا علم نہیں, دنیا کا بڑا علم ہے, ذہانت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں, جرنیل ہے, فوج کے اعلیٰ سپہ سالار ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ جیسے اور لوگ قبروں پر جھک رہے ہیں, معلوم ہے اپنے ہاتھوں سے دفنایا, معلوم ہے اپنے ہاتھوں سے کفنایا, معلوم ہے قبر پر مٹی خود ڈالی, معلوم ہے مر چکا تھا, اس کی ہڈیاں جل گئی, اس کا گوشت کیڑے کھا گئے, پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود مایوسی سے رہا. اور اس کو چھوڑ رہا ہے جس نے سب کو بنایا, اس سے مان رہا ہے جو مر گیا, جس کے جسم کو کیڑے پڑ گئے, جس کے جسم میں کیڑے کھا گئے اس کے جسم کو. یہ اللہ کا احسان ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسری طرف نبی کو زخمی کر کے جانے والے افراد, ان کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کیف یفلح القوم, یہ جو مجھے زخمی کر کے جا رہے ہیں کیف یفلح القوم, یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ اللہ کا نبی بد دعا کر رہا ہے, ان کو ہدایت سے دور رکھنے کی بد دعا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ فلاح کیسے پا سکتے ہیں جب اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر کے جا رہے ہیں. اور اللہ اعلان کر رہا ہے لیس لک من الامر شیء, وہاں نبی مان رہا ہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجنک بہ عند اللہ, اے چچا لا الہ الا اللہ پر تو لے, میں رب سے جھگڑوں گا جب وہ تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا, میں کہوں گا میرے چچا نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا. اور اللہ اعلان کر رہا ہے انک لا تہدی من احببت, اور چچا بھی وہ ہے جو جانتا ہے, کہہ رہا ہے بھتیجے کو بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین تمام ادیان میں سب سے سچا دین, مانتا کیوں نہیں, اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے. ورنہ یہ کوئی بات تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے گالیاں دیں گے, تانے دیا کریں گے, ماں باپ کا دین چھوڑ گیا اور بھتیجے کے دین پر ایمان لا کر مر گیا, مرنے کے بعد تجھے کیا ہے؟ جب تو مر گیا, جب تو مر گیا مرنے کے بعد اگر تجھے گالیاں دے, تو سن رہا ہے کہ تجھے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن رب کی توفیق نہ تھی, مان کر کہ سچا دین تیرا ہے, یہ بات اس کو بڑی آر لگی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ کا نبی مان رہا ہے اور رب کہہ رہا انک لا تہدی من احببت, اے نبی جس کے سرہانے بیٹھ کر تو چاہ رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئے, اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان لائے. نبی کا دوسرا چچا, قرآن نہ سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال رکھی تھی. شاعر مکے کا طواف کرنے آ رہا ہے, عمرہ کرنے آ رہا ہے, قرآن نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلی ٹھوس رکھی ہے اور نبی حرم میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے, جو اس کی بات سن لیتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. کہا میں سنوں گا کیوں, کانوں میں روئی ڈال لوں گا. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, دل اور ذہن کی جنگ جاری. دماغ کہہ رہا ہے بڑا ہی دیوانہ ہے تو, تو شاعر بھی ہے اپنی قوم کا سردار بھی ہے اور تو کانوں میں روئی اس لیے ٹھونس رہا ہے کہ اس کی بات سنائی نہ دے. یہ شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے, بڑا ہی پاگل ہے. دل کہہ رہا ہے نہیں, ماں باپ کا آبا اجداد کا دین, یہ دین صحیح, بس اسی پر تو نے مرنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. دل اور دماغ کی جنگ جاری ہے. دماغ جیت جاتا ہے, عقل جیتتی ہے, اس کو کہتی ہے سن تو صحیح, ایک مرتبہ سن تو صحیح. کانوں میں سے روئی نکال, نبی کی چار دیواری کے ارد گرد کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں وہی قرآن سنتا ہے, وہی قرآن سنتا ہے جس کو ایک مرتبہ سننے کے بعد حضرت طفیل نے زبان سے شہادت گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور یہ نبی میرا نبی ہے, یہ قائد ہے میرا, یہ رہنما ہے میرا, اس کی بات میں مانوں گا. وہی قرآن ابو جہل بھی سنتا تھا. نوجوان اکٹھے ہو کر کہنے لگے چچا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے اپنے بھتیجے کے بارے میں؟ کہا بھتیجو اگر سچ پوچھتے ہو یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے. اس کی بات آسمان سے اترتی ہے. چچا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا مان کر ہم ابھی تک ہم ان کے ساتھ برابر برابر تھے, یہ پانی پلایا کرتے تھے حاجیوں کو, ہم بھی پانی پلاتے تھے, یہ خدمت کرتے تھے, ہم بھی خدمت کرتے تھے. بیت اللہ کی تعمیر اگر انہوں نے کی ہم نے بھی کی, ہم برابر برابر تھے. شریکے کا غم, حسد. کہا اگر ہم اس کو سچا نبی مان لیں, ہے سچا, اگر میں بھی مان لوں ہم پیچھے رہ جائیں گے, ان میں نبی آ گیا, ہم میں نبی کوئی نہیں, ہم کس کو نبی بنائیں گے؟ کہا یہ وجہ ہے کہ میں نہیں مانتا. اب اس کے لیے یہ بات سامنے رکھ دی کہ جہنم کی آگ میں گرنا قبول ہے لیکن اس کو سچا نبی ہونے کے باوجود ماننا نہیں, اگر مان لوں گا میرا قبیلہ پیچھے ہو جائے گا, اس کا قبیلہ آگے بڑھ جائے گا, اس کا خاندان اونچا ہو جائے گا, میرا خاندان نیچا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ وہ خود رک رہا ہے, نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ توفیق عطا فرماتا ہے تو ملتی ہے, اور اگر وہ عطا نہیں کرتا, وہی قرآن طفیل حضرت طفیل سنتے ہیں, اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, دل کھل جاتا ہے. وہی قرآن ابو جہل سنتا ہے, جانی دشمن بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی ان کو کہہ دو اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ دھرو, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. آج بھی بات ساتھی شاہ صاحب آپ کی وجہ سے ہم اہل حدیث ہو گئے, ہم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا, ہم نے اپنی برادری چھوڑ دی, ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, رسم و رواج چھوڑ دیا. اب میرا احسان آپ کے اوپر ہے. اگر کوئی عقیدہ توحید کو اپنائے یا عقیدہ رسالت کو اپنائے, مجھ پر کیا احسان ہے؟ مجھ کو پیسے دیے, مجھے فنڈ دیا ہے, اللہ کی مسجد کو بن رہی ہے اس میں حصہ اگر کسی نے لیا ہے, مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں, بلکہ یہ داعی کا احسان ہے کہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت اس کی وجہ سے ملی. الٹی گاڑی چلاتے ہیں بعض افراد اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر چل کر ان علماء پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں, اگر ہم نہ چلتے کوئی اور آ جاتا. یہ اللہ کا دین رکنے والا نہیں, دین کے کام رکنے والے نہیں، مساجد کے کام رکنے والے نہیں، توحید و سنت رکنے والی نہیں۔ مکے کے سارے مشرکوں نے زور لگا لیا، جہاں سے نبی کو نکال دیا گیا تھا، نبی نہ نکلنا چاہتا تھا، اللہ واپس وہیں لایا، اور ایسی صورت میں لایا کہ وہ اپنی جانوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مکے کے مشرکوں کو پتا تھا کہ ہم نے اس کے قتل کے ارادے کیے تھے، اس کے مکان کا گھیراؤ کیا تھا، اس کو زندہ نہ چھوڑنے کا پکا منصوبہ بن گیا تھا، اللہ اس کو بچا کر لے آیا، لے گیا، اب واپس بھی لے آیا، اب اس سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ تو شریف باپ کا شریف بیٹا، تجھ سے احسان کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ یہ دین کا کام رک سکتا ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ دین کے کام رک جائیں گے، ایک آدمی دین کی آواز بلند کرنے والا، وہ ایک آدمی ساری دنیا پر فائز ہو جائے۔ اس لیے سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید و سنت جیسی نعمت عطا دی ہے، اب اس کے احسان، اس احسان کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن ہم شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی بیمار ہے، شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو صحت عطا فرمائی۔ جب تم دیکھو کوئی آدمی معذور ہے، شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دو پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ دیکھو آنکھیں نہیں ہے دیکھنے کے لیے، کہو اللہ تیرا شکر ہے دو آنکھیں دی ہے، بینائی دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے، ورنہ کتنے افراد ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے، لاش ہے پڑی ہوئی ہے چارپائی پر، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، ٹوائلٹ جانے کے قابل نہیں، وضو کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، ہمیں تمہیں صحت جیسی نعمت عطا کی۔ ایسے ہی اللہ کا شکر ادا کرو ان لوگوں کو دیکھ کر جو گرے ہوئے ہیں، ہر اونچی جگہ پر گرے ہوئے ہیں، ہر درخت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہر پتھر کو پوچھتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ پیشانی اپنے لیے خاص کر لی، اب یہ تیرے آگے جھکتی ہے، کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ شکر ادا کیا کرو اس نعمت پر، اگر شکر ادا کرو گے، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسجد گر چکی ہے، پہلے ہم بلڈنگ میں نماز پڑھا کرتے تھے، باہر سے سپیکروں کی آوازیں نہیں آتی تھیں، اب دوسری مساجد سے سپیکروں کی آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں، لہذا ہم جمعے کا ٹائم بدل رہے ہیں، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ 12 بجے شروع کیا جائے گا خطبہ جمعہ، انشاءاللہ اگلے جمعے 12 بجے آغاز کیا جائے گا خطبہ جمعہ کا، اور 1:15 انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی۔ معہد الاسلامی، جہاں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں مدرسہ بھی ایک چل رہا ہے، جس کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم عربی ہے، اردو کی بجائے ہم نے ذریعہ تعلیم عربی رکھا ہوا ہے، تاکہ جب عربی تعلیم حاصل کرنی ہے کتاب و سنت کی، تو ذریعہ تعلیم بھی عربی ہونی چاہیے، تو اس میں داخلے شروع ہیں، خواہش مند حضرات
شوال کے اس مہینے میں اپنی اولاد کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو داخلہ دلوانا چاہیں تو وہ رابطہ کر لیں. ایک یتیم بچی ہے جس کا نکاح کیا گیا ہے، اس کی رخصتی کے چند دن باقی ہیں، لہذا آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ آپ ان کے لیے فنڈ اکٹھا کریں اور میرے پاس جمع کرا دیں. وہ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کو دے دیا جائے. اور یہ سری لنکا سے ہمارے دوست جو پہلے بھی آتے رہے ہیں فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی مسجد کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہونا باقی ہے، تو آج سری لنکا والوں ساتھیوں کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فنڈ جو ہیں ان کو دیں تاکہ وہ سری لنکا جا کر اپنی مسجد کی رجسٹریشن کروا لیں اور نماز جمعہ اور دوسری نمازیں ادا کر سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دانت میں درد ہو تو وہ دو رکعت نفل پڑھ کے حضرت اویس کرنی کو اس کا ثواب بخش دے تو دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا. آیا ایسا کرنا باعث ثواب ہے یا عذاب؟ یہ بدعت شمار ہوگی یا شرک؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جس پر اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ نے عمل نہیں کیا، لہذا ایسا کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کہ آپ دانت میں درد ٹھیک کرنے کے لیے دو نفل حضرت اویس کرنی کے لیے بخش دیں اس کی اصال ثواب کے لیے. یہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں واضح حکم نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے کہ ایسے مسائل کو واضح انداز میں بیان نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے اس کو اکہرا اجر ملتا ہے. یہ اجتہاد کا دروازہ چونکہ قیامت تک کھلا ہوا ہے اور اس میں مجتہد کے لیے اجر و ثواب ہے، اگر سارے مسائل ایک طرف سے لے کر آخر تک لکھ دیے جاتے تو یہ اجر و ثواب اس کو نہ ملتا. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ اجر و ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فقی مسائل میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے صحابہ اور ائمہ میں بھی کہ یہ اختلاف تھا اور آج تک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقی مسائل میں جو کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، ایسے مسائل، فروعی مسائل، اس میں اختلاف پایا جاتا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں. جب کسی کو مسئلے کا علم ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے حدیث مل گئی، میں نے مان لی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے کہ حدیث ملنے کے بعد وہ حدیث کو مان لیتے تھے، اپنے پرانے قول سے رجوع کر لیتے تھے. مسلمانوں کی بدقسمتی آج کہ آج حدیث مل جاتی ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، امام کے قول کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کی بدقسمتی، اس وجہ سے یہ اختلاف زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے. ورنہ اگر حدیث معیار بن جائے ہمارا مسلمانوں کا کہ جب حدیث آ جائے پھر امام کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اختلاف فوراً مٹ جائے گا. اختلاف تب باقی رہتا ہے، صحابہ میں اختلاف تھا، مثلا ابو بکر صدیق کی خلافت پر اختلاف تھا اور یہ اختلاف تلواریں نکل گئی تھیں، خون بہنے کا خطرہ تھا، حدیث آئی الائمہ من قریش، اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اختلاف باقی کیوں رہتا تھا؟ میں تو حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا، لیکن میرا امام چونکہ یہ کہہ، اس لیے میں تو وہی کروں گا جو میرے امام نے کیا. یہ ہے اختلاف باقی رہنے کی وجہ. ایک شخص کے پاس ٹی وی ہے، اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا رکھنا گناہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شخص ٹی وی کا کیا کرے، کیا توڑ دے یا بیچ دے؟ اگر ٹی وی کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے، مثلا کمپیوٹر میں آپ کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی سی ڈی لگانا چاہتے ہیں، بجائے مانیٹر لینے کے آپ ٹی وی کو استعمال کر لیتے ہیں بات پرزے تبدیل کر کے، تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کنٹرول کر کے رکھ دیتے ہیں کہ چلو کبھی تو حکومت کا قبلہ سیدھا ہوگا، یہ صحیح ہو جائے گی، تو چلے ٹی وی کا بھی سلسلہ صحیح ہوگا، تو اس انتظار میں رکھ لیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ جس طرح چاہتی ہے استعمال کر رہی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور اس کو بیچا بھی نہ جائے کہ برائی کی جگہ ہے، جہاں جائے گی برائی پھیلائے گی. اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے اور موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اجتہاد مسلم امت میں اتحاد کا باعث بن سکتا ہے؟ ہاں، با بن سکتا ہے, لیکن جب ہم یہ کہہ دیں کہ حدیث میں آر ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی کا فرمان, حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو آج کل ہر گھر میں بچوں کی کتابوں اور اخباروں میں تصویر ہے, کیا کیا جائے؟ کیا تصویر والی اخبار نہ خریدی جائے, یا تصویر بنانے والے کو تصویر بنانے کے برابر گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے, ایسی اخبار ملتی ہے جس میں تصویریں نہیں ہوتی, اگر آپ نے خبریں پڑھنی ہیں وہ اخبار گھر میں لائیں, بجائے ایسی اخبار کے کہ جس میں ایکٹروں کی تصویریں ہوتی ہیں, آپ کی بچیاں دیکھ کر کہتی ہیں ہاں ایسا لباس چاہیے مجھے, آپ کی بچیاں خراب ہوتی ہیں تو ایسی تصویر نہ لائیں, اور وہ تصویریں جو کتابوں میں ہیں آپ کی مجبوری ہے, آپ نے انہیں سجا کر نہیں رکھا, تو ایسی تصویروں سے کوئی گناہ نہیں ہے جس میں مجبور کر دیا جائے آپ کو کسی مسئلے میں. ایک اہل حدیث عالم نے پیر نقیب عرف پیر ککڑو کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جب وہاں جنرل مشرف بھی موجود تھے. اس عالم کا کہنا ہے کہ فتنے کا ڈر تھا اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. اصل میں فتنے کا ڈر گیا کیوں تھا, کیا کرنے گیا تھا؟ مشرف نے بلایا تھا پیر نقیب کے دربار پر, کیا کرنے گیا تھا وہاں؟ کتاب و سنت کا اگر درس دینے گیا تھا تو ٹھیک ہے, اور اگر صرف یہ کہ جرنیل نے بلایا ہے مجھے جانا ہے تو اس کا جانا ہی غلط تھا. اس لیے یہ کہنا کہ فتنے کا ڈر ہے یہ اس کی بہانہ بازی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.